وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين يا رب العالمين. حضرات معزز سامعین، قرآن حکیم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بسم اللہ قرآن حکیم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت سے مطالبات بندے مومن سے کیے ہیں، اور مطالبات کی ایک فہرست ہے جسے مرتب کیا جا سکتا ہے. خاص طور پر جب قرآن حکیم کا مطالعہ اس نقطۂ نظر سے کیا جائے کہ کیا چیزیں پہلے ہیں اور کیا بعد میں ہیں، تو ہمیں ایک ترتیب نظر آتی ہے، اور اس کے لیے ہمیں ترتیب نزولی کی جانب رجوع کرنا ہوتا ہے. ترتیب نزولی سے مراد ہے کہ قرآن حکیم جس ترتیب سے نازل ہوا تھا. ہر شخص جانتا ہے کہ قرآن حکیم کی صورتیں دو طرح کی ہیں، ایک وہ ہیں جسے ہم مکی صورتیں کہتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جنہیں ہم مدنی صورتیں کہتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ کے دو حصے، ایک حصہ وہ جب آپ مکہ مکرمہ میں مقیم رہے، اور پھر وہاں سے آپ نے ہجرت فرمائی اور مدینہ منورہ تشریف لائے، تو قیام مکہ کا زمانہ، یا صحیح تر اور ٹیکنیکلی اگر کہا جائے تو ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہونے والا تمام قرآن وہ مکی کہلاتا ہے، اور ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہونے والا تمام قرآن حکیم وہ مدنی کہلاتا ہے، چاہے مکے ہی میں کیوں نہ نازل ہو. ٹیکنیکلی اس طرح سے اسے تقسیم کیا ہے علماء نے کہ قرآن حکیم کا وہ نزول جو ہجرت مدینہ کے بعد ہوا وہ مدنی کہلاتا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ابتدائی قیام تھا مکہ مکرمہ میں، اس میں جو احکامات دیے گئے وہ ایسے نہیں ہیں کہ یہ چھوڑ دو اور یہ کرو، یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا، بلکہ زیادہ تر مطالبہ یہ ہے کہ یہ ماننا ہے اور یہ نہیں ماننا. اکثر مطالبہ اس طرح سے ہے کہ تمہارا رویہ ایسا ہونا چاہیے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے، تمہیں یہ چیزیں پسند ہونی چاہیے اور ایسی چیزیں ناپسند ہونی چاہیے. اخلاق، یعنی اب اگر ہم اپنی اصطلاح میں، اپنی ٹرم میں بات کریں، تو وہ اس طرح سے ہے کہ ایمانیات کی تعلیم دی گئی، اخلاقیات کی تعلیم دی گئی، شخصیت سازی پر ارتکاز رہا ہے، توجہ مرتکز رہی ہے، فوکس کیا گیا ہے، اور اس کے بعد جب بندے مومن کا ایک مطلوب حیولہ، وہ شخصیت بن گئی، وہ سانچہ بن گیا، وہ خاکہ بن گیا، پھر اس کے بعد اسے احکامات دیے گئے کہ اب تمہیں یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا. اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ مکی دور میں احکامات نہیں تھے، وہاں پر بھی تھے. جیسے مثال کے طور پر نماز ایک عمل ہے، اس کا حکم بھی دیا گیا، اسی طرح سے اور دیگر احکامات بھی دیے گئے، اور بعض وہ چیزیں جو ہمیشہ سے شریعتوں میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شریعتوں میں حرام رہی ہیں، ان کے احکامات بھی دیے گئے، مگر وہ جا کر کھلے ہیں مدنی دور میں. اچھا، اس رویے کو، یعنی ایمانیات، ان کو اگر ہم خلاصے کے طور پر جمع کریں تو تین چیزوں میں جمع ہو جاتے ہیں. ایک ہے ایمان باللہ، ایک ہے ایمان بالآخرہ، اور ایک ہے ایمان بالرسالت. اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، اور رسولوں پر ایمان. رسالت پر ایمان سے مراد ہم مسلمانوں کے نزدیک کیا ہے کہ تمام انبیاء اکرام علیہ السلام پر ایمان لایا جاتا ہے، ان معنی میں کہ ہر نبی جن کا تذکرہ قرآن و سنت میں واقع ہوا، اپنے اپنے زمانے کے لیے ہدایت کا سامان دے کر بھیجے گئے تھے، ان سب کی نبوتیں اپنے اپنے زمانے میں درست تھیں، تا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، آخری نبوت آپ پر آ کر اس رسالت کا سلسلہ، رسالت کا اتمام ہو گیا، تکمیل ہو گئی، یہ مکمل ہو گیا سلسلہ، اور پچھلی ساری نبوتیں، یعنی اس وہ ساری ہدایتیں منسوخ ہو گئیں، اور اب زمانہ ہے ہدایت محمد علیہ صاحب صلاحت وسلام کا. اسی طرح سے آخرت سے مراد کیا ہے ہمارے نزدیک، کہ جو کچھ اعمال ہم دنیا میں کر رہے ہیں، جتنی زندگی ہم دنیا میں گزار رہے ہیں، اس سب کی جواب دہی ہمیں آخرت میں کرنی ہے، اور وہ مالک یوم الدین اللہ سبحانہ و تعالیٰ، روز جزا کا مالک، وہ اس بات پر قادر ہے، قدرت رکھتا ہے کہ ہر ایک کو زندہ کرے گا، اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام فرد افراد نوع بشر، ان سب کو اکٹھا کیا جائے گا، اور اس کے بعد ایک بڑا محاسبہ، ایک بڑا سوال و جواب کا دن ہے جو آنے والا ہے. اسی طرح سے ایمان باللہ سے کیا مراد ہے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان اس کی تمام صفات کے ساتھ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان اس کی تمام صفات کمالیہ، اعلیٰ صفات جن کا تذکرہ قرآن و سنت میں آیا ہے، جس طرح اللہ کو ماننے کا مطالبہ کیا گیا ہے، اس طرح سے اللہ کو ماننا. اچھا، جو شخصیت ان ایمانیات کو مان لیتی ہے اور اس پر اس کا اقرار کرتی ہے، اس کے بعد اس سے جو مطالبہ ہوتا ہے وہ کیا ہے، یہ بندہ مومن ہے، اور اس بندہ مومن سے سب سے گاڑھا مطالبہ پورے قرآن حکیم میں سورہ آل عمران کی ایک آیت ہے جو آیت نمبر 102 سورہ آل عمران کی، جس میں خاص طور پر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تمام اہل ایمان سے سب سے گاڑھا مطالبہ واقع ہوا، اور وہ لفظ ہمارے روزمرہ کا لفظ بھی ہے، اکثر ہم اپنی بول چال میں اسے استعمال کر رہے ہوتے ہیں، وہ لفظ ہے تقویٰ، وہ لفظ ہے تقویٰ، خاص طور پر لفظ تقویٰ پر ذرا توجہ کیجئے اور دیکھیے کہ کس طرح سے اسلام نے اس لفظ تقویٰ کو، اس مفہوم تقویٰ کو، اس اصطلاح تقویٰ کو، اس تصور تقویٰ کو شخصیت سازی کی بنیاد بنا دیا ہے۔ بندہ مومن جو ایمانیات کا ماننے والا ہے وہ کس طرح سے اس لفظ تقویٰ میں اس کی زندگی کا پورا پھیلاؤ جمع ہو جاتا ہے، سمٹ کر ایک جگہ آ جایا کرتا، اس نقطے پر جمع ہو جاتا ہے، وہ کیسے ہے تقویٰ، کہتے کسے ہیں تقویٰ کے اگر اصطلاحی معنی دیکھے جائیں، یعنی اسے کس طرح سے ڈیفائن کیا گیا ہے اس کے مختلف استعمالات کی بنیاد پر، تو ہمارے سامنے بات آتی ہے، ایک مختصر سی تعریف اور ڈیفینیشن ہے، کہا کہ کف نفس عن الہوا، خواہشات نفس سے اپنے آپ کو روکنا، تقویٰ کسے کہتے ہیں، کف نفس، نفس کا روکنا، عن الہوا، خواہشات نفس سے، ہوائے نفس سے اپنے آپ کو روکنا، اور یہ بڑی بات ہے، چھوٹی بات نہیں ہے، دنیا میں کبھی کوئی بڑا کام بغیر قربانی کے نہیں ہوا، ہم دیکھتے ہیں چھوٹا سا کام بھی کرنا ہو تو اس کے لیے کچھ محنت کرنی پڑتی ہے، کچھ نہ کچھ ایثار کرنا پڑتا ہے، کچھ قربانی دینی پڑتی ہے تبھی نتیجہ آتا ہے، محنت کرنا پڑتی ہے پھر اس کے بعد ہی نتیجہ پیدا ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس انسان کی ساخت ایسی بنائی ہے، اس میں دو قوتیں ایک ساتھ جمع ہو گئی ہیں، دو قوتیں بیک وقت یکجا ایک مقام پر ایک انسان کے اندر جمع ہیں۔ وہ جو کہا حافظ نے کہ آدمی زیادہ طرف معجون از فرشتہ سرشتہ وز حیوان، یہ انسان عجیب طرفہ معجون ہے، معجون کہتے ہیں مرکب، اس میں بہت سی چیزیں جمع کر دی جائیں، اس کے اندر فرشتوں والی صفات بھی ہیں اور اس کے اندر حیوانوں والی صفات بھی ہیں، اور اگر یہ شخص انسان اپنے آپ کو آزاد چھوڑ دے، جیسے کہ مغربی تہذیب کا نعرہ ہے نا، جیسے چاہو جیو، اگر آزاد چھوڑ دے تو پھر یہ انسان حیوان بن جاتا ہے، وہ جو فرشتوں والی صفات ہیں وہ پیچھے رہ جاتی ہیں اور حیوانوں والی صفات آگے آ جاتی ہیں، اور یہ آزاد بے مہار انسان حیوان بن جایا کرتا ہے۔ وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ وہ فکر اگر خام تو آزادی ہے افکار، انسان کو حیوان بنانے کا طریقہ، اگر فکر انسان کی اپروچ صحیح نہیں ہے، انسان کی فکر صحیح نہیں ہے، انسان کا نظریہ صحیح نہیں ہے، ایمانیات سے تابع نہیں ہے، ایمانیات کے تابع نہیں ہے اس کا نظریہ حیات، زندگی گزارنے کا طریقہ، روش، اصول، تو پھر یہ انسان نہیں رہتا، اس آزادی افکار کے نتیجے میں یہ انسان حیوان بن جاتا ہے، جتنی آزادی ملے گی اتنا حیوان ہو جائے گا، اتنا ہی دوسروں پر ظلم کرے گا، اتنا ہی استحصال کرے گا، اتنی ہی لوٹ کھسوٹ کرے گا، اتنا ہی یہ درندگی، یہ حیوانیت اسے عام کر دے گا۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے لیے ایک محاسبہ اس کے اندر رکھا ہے، کیا 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 کہ اس کے دل کے اندر ایک میزان رکھ دی، ایک تولنے کا آلہ رکھ دیا ہے، جس طرح سے ہم دنیا میں کسی ترازو پر کوئی شے تولتے ہیں اور اس کو ناپ کر پھر خریدتے اور بیچتے ہیں، تاکہ عدل قائم رہے، توازن قائم رہے، اور آزادی نہ ہو جائے اور ظلم نہ ہو جائے، اسی طرح سے انسان کے اندر اللہ نے ایک صفت رکھ دی ہے، اور وہ دل کے اندر ایک ترازو ہے جو کہ وضع کر دیا گیا ہے، فرمایا فالحمھا فجورھا وتقواھا، ہم نے اس انسان کے اندر اس کا فسق و فجور اور اس کا تقویٰ، یہ دونوں ودیت کر دیے ہیں، رکھ دیے ہیں، اس کے اندر موجود ہے، الہام کر دیا گیا ہے۔ اچھا وہ کہاں پایا جاتا ہے، جیسے رکھ دینے سے مراد کیا ہے، آج اس جدید دور میں انسان جانتا ہے کہ ایک شے ہوتی ہے جیسے آپ پروگرامنگ کہتے ہیں، کمپیوٹر میں بھی ڈسک میں کچھ پروگرام کر دیا جاتا ہے تو اس کے اندر رکھ دیا گیا ہے نا، آپ کہیں کہ دکھاؤ کہاں ہے تو ایسے نہیں دکھایا جا سکتا، مگر جب وہ پروگرام رن ہوتا ہے، چلتا ہے، آپ اسے اس آئیکن کو کلک کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد وہ اپلیکیشن چل پڑتی ہے۔ اسی طرح سے اللہ نے انسان کے اندر یہ کیفیت، یہ صفت رکھ دی ہے، ایک تقویٰ کی کیفیت، ایک صفت ایسی نفس کے اندر، یہ دو کیفیتوں کے مابین کھینچتان اور تناؤ رکھ دیا ہے کہ جب انسان ایسی کشمکش سے دو چار ہوتا ہے تو پھر کچھ علامات ہیں جو اسے بتا دیتی ہیں کہ ہاں اندر ایک میزان طے ہے، اندر ایک میزان وضع کر دی گئی ہے، رکھ دی گئی ہے۔ وہ جو قرآن نے کہا نا فالحمھا فجورھا وتقواھا، ہم نے اس کے اندر اس کا فسق و فجور اور اس کا تقویٰ ودیت کر دیا، وہ پھر معلوم ہو جاتا ہے، کھل کر سامنے آ جاتا ہے۔ کیسے آتا ہے، کیسے آتی ہے بات سامنے، یہ بات کیسے سامنے آتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا سرت کا حسنتا، جب تمہیں نیکی خوش کر دے اور برائی تمہیں غمگین کر دے، فانت مومن، تو تم مومن ہو۔ جب تمہیں خوشی ملے اس بات میں کہ تم نیکی کرو اور تمہیں تکلیف ہو، زحمت ہو، اچاٹ کیفیت ہو جائے، گرانی محسوس ہو، بوجھ آ جائے اور ضمیر جو ہے وہ کچوکے لگائے، جو انسان کہتا ہے نا کہ مائی کانشس از بائٹنگ می، میرا جو ضمیر ہے وہ مجھے کچوکے لگا رہا ہے، اندر سے کوئی آواز آ رہی ہے، اندر سے کوئی مجھے اس بات پر اکسا رہا ہے کہ تم نے غلط کیا ہے، جب اندر سے ایسی آواز آئے تو جان لو کہ یہ گناہ ہے۔ سوال کیا تھا نا کہ گناہ کیا ہے اور نیکی کیا ہے، تو فرمایا گناہ وہ ہے کہ جس میں انسان بے کلی محسوس کرے، بے چینی محسوس کرے، عدم اطمینان محسوس کرے، اور نیکی کیا ہے جس میں انسان اطمینان محسوس کرے، خوشی محسوس کرے، تمانیت محسوس کرے۔ اور ایک اور معیار دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ نیکی وہ ہے جس کا لوگوں کے سامنے آ جانا تمہیں برا نہ لگے، اور برائی وہ ہے کہ وَقَرِحْتَ عَنْ يَتَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ، تمہیں یہ بات بری لگے کہ لوگ اس پر مطلع ہو جائیں، جو کام لوگوں کے سامنے آ جائے تمہیں برا لگے، اس کا مطلب یہ برائی ہے۔ یہ ایک معیار ہے جو انسان کے اندر رکھ دیا گیا ہے، اس کے لیے کہیں جا کر لمبی چوڑی تعلیم کی ضرورت نہیں ہے، کسی مفتی سے سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بنیادی اخلاقی معیارات اللہ نے اندر رکھے ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ استفت قلبک، کوئی شے تمہیں کھٹکے نا تو پھر کیا کرو، اپنے دل سے فتویٰ لیا کرو، استفت قلبک، استفت قلبک، اپنے دل سے فتویٰ لیا کرو۔ یہ دل کے اندر اللہ نے ایک مفتی بٹھایا، یہ اخلاقی معاملات میں اور انسان کو زندگی گزارنے کے لیے اس دنیا میں اس صراط مستقیم پر چلنے کے لیے مستقل یہ نیویگیشن کا کام کرتا ہے، جیسے سمندر میں کوئی جہاز جا رہا ہو اور اس کو اپنی منزل پر پہنچنے کے لیے اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ بار بار اس کا رخ درست کیا جائے، اسی طرح سے انسان اگر کچھ کان لگا کے اپنے اندر کے مفتی کی بات سن لے جو اللہ نے اس کے دل میں بٹھایا ہوا ہے، تو اس کا رخ درست ہوتا چلا جائے، یہ صراط مستقیم پر گامزن ہو جائے، اور یہ صراط مستقیم وہ ہے جس کے اختتام پر جنت واقع ہوئی ہے۔ صراط مستقیم وہ راستہ ہے جس کے اختتام پر جنت واقع ہوئی ہے، اور ہماری زندگی کا مقصد ہی سے متعین کیا گیا۔ چنانچہ اس آیت میں، آیت نمبر 102 سورہ بقرہ کی، اس میں سورہ آل عمران کی، اس میں ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اہل ایمان کے لیے، یعنی وہ ایمانیات سے مراد کیا ہے، وہی تین ایمانیات جو ہم دیکھا ہے اس کے مجموعے کو مانتا ہے۔ ایمان اصطلاحاً کسے کہتے ہیں؟ تصدیق بما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تصدیق کرنا ہر اس شے کی جو لائے ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اجمالاً و تفصیلاً، اجمال میں بھی یعنی اس کو آپ بریفلی بھی مانیں، اور اسی طرح سے تفصیل کے اندر اس کی ڈیٹیلز میں بھی، بہت چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلز جو ہے نا اس کو بھی ماننے والے ہوں۔ ایمان ایک مجموعے کا نام ہے، اور پھر اسی طرح سے اقراراً و تصدیقاً، زبان سے اقرار بھی کریں اور پھر دل سے تصدیق بھی کرتے ہیں۔ اسی طرح بعض علماء نے اس میں ایک شرط اور ایڈ کی ہے، وہ یہ ہے ایمان نام اس بات کا کہ پھر عمل کرے اپنے اعضاء و جوارے سے، اپنے اعضاء و جوارے سے، ہاتھ، پیر، زبان، کان، جس انسان کا، یہ سب اعمال کے لیے دیے گئے نا، ہاتھ کے کچھ اعمال ہیں، دماغ کے کچھ اعمال ہیں، کان کے کچھ اعمال ہیں، تو یہ سب تابع ہو جائے اس تصور ایمان کے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ ایسے لوگوں سے خطاب کیا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، کیا کرو؟ اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ تقوی کیا ہے؟ آغاز میں ہم نے دیکھا تقوی نام ہے خواہش نفس سے رکنے کا، یعنی وہی جو کشمکش اندر جاری ہے نا کہ برائی کی، برائی کیا ہے معلوم ہو، اندر سے آواز آئے کہ یہ کام برا ہے چھوڑ دو، تو اس موقع پر اس شے کو چھوڑ کر اپنے اس آواز پر دھیان دینا اور اپنی روش کو درست کر لینا، یہ تقوی۔ ہر عمل سے پہلے دیکھنا، ہر عمل سے پہلے، کف النفس عن الہوا، خواہشات نفس سے اپنے آپ کو روکتے چلے جاؤ، روکتے چلے جاؤ۔ اچھا عربوں کیا ہے اس کے لوگ بھی ماننا اگر دیکھنا چاہیں نا، آپ کو ڈکشنری میں تقویٰ کے معنی کیا ملیں گے؟ عربوں کے ہاں اسی سے لفظ بنا ہے قی، بلکہ ہم دعا بھی کرتے ہیں نماز میں، وقنا عذاب النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے، جہنم کے عذاب سے بچا لے، یہ وقنا تقویٰ ہی سے بنا ہے۔ اسی طرح سے عربوں کے ہاں کوئی اگر کسی مشکل میں، پریشانی میں آ جائے تو آواز لگاتا ہے قی قی قی، بچاؤ بچاؤ بچاؤ، جیسے اردو میں کہتے ہیں بچاؤ بچاؤ، ایسے عربی میں کہتے ہیں بچاؤ بچاؤ، اس کے لیے لفظ تقویٰ ہے قی قی قی۔ تو کس سے بچنا ہے؟ ہم عام طور پہ لفظ تقویٰ استعمال کرتے ہیں ڈر کے معنی میں، نہیں، اس کے اندر بنیادی معنی ڈر کے نہیں، بچنے کے، بچنے کے، کس سے بچنا ہے؟ وہ شخص جو دنیا میں دل کی اس آواز پر لبیک کہے اور گناہ سے بچتا رہے، چنانچہ وہ آخرت میں جہنم سے بچ جائے گا۔ وہ شخص جو دنیا میں، یہ جو اندر اللہ نے ایک پروگرام رکھا ہے جس میں اچھائی پر خوشی اور برائی پر ملامت ہوتی ہے، اس ملامت پر نگاہ کرے، اس کو سنے اور سن کر اپنے آپ کو دنیا میں برائی سے بچائے، ایسا شخص آخرت میں جہنم کے عذاب سے بچ جائے گا، یہ ہے متقی۔ اس شخص کو کہتے ہیں متقی۔ یہ بچ بچ کر چلنا، ہر دم بچ بچ کر چلنا، پوری زندگی بچ بچ کر چلنا، یہ ہے مطلوب۔ اور یہ کسی کونے کھجرے میں جا کر نہیں ہوا کرتا، جنگل میں بیٹھ کر نہیں ہوتا، کسی دشت اور صحرا میں جا کر نہیں ہوتا، بلکہ یہ تو دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے، مجدھار میں رہتے ہوئے، روز مرہ کے امور انجام دیتے ہوئے، اپنی دنیا کی ضروریات کو پورا کرتے ہوئے اللہ نے آزمائش میں ڈالا. اسی طرح سے بیوی بچے بھی ہیں، گھر بار بھی ہے، معاشرت بھی ہے، اسی طرح سے معاش کی ذمہ داریاں بھی ہیں، اسی طرح سے معاشرے کی اور بہت سی ہم سے وابستہ ذمہ داریاں ہیں، ان سب کو ادا کرتے ہوئے گناہ کے پہلو سے بچتا ہے اور نیکی کے پہلو کو اختیار کرتا. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو جلیل القدر صحابہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے ہر کوئی واقف ہے، ان کا زمانہ خلافت تھا اور صحابہ اکرام کے مابین مذاکرہ ہو رہا ہے. آج بہت سے مذاکروں سے آپ لوگ واقف ہوں گے، وہ ٹاک شوز ٹی وی پر آتے ہیں اور ہر کوئی جانتا ہے کہ اس کے موضوعات کیا ہوا کرتے ہیں، عجیب و غریب قسم کے موضوعات، دور از کا دینی موضوع بھی ہوگا تو ایسا جس سے لوگوں کے اندر ذہنی انتشار پیدا کیا جائے، دین سے بظاہر دین کی گفتگو ہو رہی ہے مگر دین سے دوری پیدا کر دی جائے، شکوک و شبہات کے کانٹے چھوڑ دیے جائیں اور اشکال پیدا کر دیا جائے قرآن کے بارے میں، رسول اللہ کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، خدا کے بارے میں. یہ آج کے موضوعات تھے مذاکروں کے. صحابہ اکرام کا زمانہ خیر قرون تھا، بہترین زمانہ تھا. دیکھیے وہاں مذاکرے کا موضوع کیا ہے، آپس میں گفتگو فرما رہے ہیں اور حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ جو صحابہ میں بڑے عالم آدمی تھے، ان سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں. اب ہر کوئی جانتا حضرت عمر کا مقام مرتبہ کتنا بلند بڑا ہے، مگر اس کے باوجود وہاں دین سیکھنے کا جذبہ ایسا تھا کہ اپنے سے چھوٹے سے معلوم کرتے ہوئے بھی شرماتے نہیں تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت کعب سے پوچھتے ہیں کہ اے کعب، یہ بتاؤ کہ یہ تقویٰ کیا ہے. اور یہ پورا واقعہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر جو تفسیر ابن کثیر کے نام سے معروف ہے، اس میں اسی آیت کے ذیل میں نقل کیا ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102. حضرت کعب نے سوال کیا کہ حضرت عمر نے سوال کیا کہ اے کعب بتائیے، اے عبی بتائیے کہ یہ تقویٰ کیا ہے. انہوں نے ایک مثال کے ذریعے سے اسے واضح کیا اور فرمانے لگے کہ تقویٰ یہ ہے، اے امیر المومنین، کیا آپ کا گزر کبھی ایسی پگڈنڈی سے ہوا؟ پگڈنڈی کھیت کھلیان ہے، آس پاس جنگلات ہوتے ہیں، درمیان میں کوئی باریک سا راستہ ہو نا گزرنے کے لیے، گزرگاہ اسے پگڈنڈی کہتے ہیں. تو کہا کسی ایسی پگڈنڈی سے آپ کا گزر ہوا کہ جس کی دونوں جانب خاردار جھاڑیاں ہوں، کانٹے ہوں، زمین ناہموار ہو، کیچڑ ہو، اسی طرح سے موزی جانور کا خطرہ ہو، کہیں سے سانپ آ سکتا ہے، کہیں سے بچھو آ سکتا ہے، کچھ اور خطرہ ہو سکتا ہے، ایسا موقع ہے. اور ساتھ ساتھ یہ کہ رات کا موقع ہو، اندھیرا بھی ہے، تو کیسے گزرتے ہیں آپ وہاں سے، ایسے موقع سے، ایسی جگہ سے کیسے گزرا کرتے ہیں؟ تو اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، واشتمرت، میں اپنے کپڑے سمیٹ لیتا ہوں، پیر دیکھ دیکھ کر رکھتا ہوں، قدم رکھنے سے پہلے دیکھتا ہوں کہ کہیں کسی موزی جانور پر پیر نہ پڑ جائے کہ مجھے نقصان ہو، اسی طرح سے کپڑے سمیٹتا ہوں کہ کسی کانٹے میں نہ الجھ جائے، ایسے ہی پیر رکھتے ہوئے دیکھتا ہوں کہ کیچڑ میں آلود نہ ہو جائے. یہ سارے اہتمام اور احتیاطات کرتے ہوئے پھر اس راستے سے گزرتا ہوں. حضرت عبی فرماتے فذلک التقویٰ، تقویٰ یہی ہے. اب آپ دیکھیے ہماری زندگی میں کتنے کانٹے ہیں، کتنی کیچڑ ہے، کتنے موزی جانور ہیں. آپ گھر سے باہر نکلیے، آپ کو طرح طرح کی گناہ کی طرف بلانے والی رغبتیں نظر آئیں گی. کہیں گناہ کو جو ہے وہ خوشنما بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، کہیں گناہ کے اندر کوئی اٹریکشن پیدا کی گئی ہے، کہیں گناہ میں کوئی لذت تلذذ تسکین کا سامان ایسا رکھ دیا گیا ہے کہ انسان بھاگ نہیں سکتا، دوڑتا ہے اس کے پیچھے، گناہ کے پیچھے دوڑتا ہے، دوڑتا ہے، دوڑتا ہے. حالانکہ دوڑنا چاہیے تھا ایسی نیکی کی طرف. فَسَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، قرآن کہتا ہے. آج الٹ ہو گیا ہے کہ نیکی سے انسان بھاگ رہا ہے، اس سے دور بھاگ رہا ہے، گناہ کی طرف دوڑ رہا ہے اور ملانے والوں، نصیحت کرنے والوں سے اپنے آپ کو دور کر کر وہاں جا رہا ہوتا ہے. کیوں؟ یہ ہے اصل میں اس گناہ کے اندر اٹریکشن. یہ گناہ کے اندر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آزمائش کے لیے اس دنیا کو بنایا نا، اس آزمائش کا سب سے بڑا خاصہ اور کئی سب سے سنگین حصہ یہی ہے، سب سے خطرناک مسئلہ یہ ہے کہ اس گناہ کے اندر لذت کا سامان بھی ہے. وہ جو بات ہو رہی تھی نا کہ جب دل سے اطمینان ہوتا ہے، یہ کب ہوتا ہے، یہ بھی سمجھنے کی بات ہے. ورنہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں تو گناہ میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی اور نیکی میں کوئی اچھائی محسوس نہیں ہوتی. یہ خطرناک حصہ ہو جاتا ہے، یہ کیفیت وہ آ جاتی ہے کہ جب انسان گناہ کرتے 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 اتنا عادی ہو جاتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مثال دی اس کی دل سے کہ کہا کہ دل کیا ہے، جیسے کوئی لوہا ہوتا ہے اس کو پانی لگے تو اس پر زنگ آ جاتا ہے، اور وہ زنگ ایسے جگہ آلود ہو جائے تو پھر لوہے کی حقیقت باقی نہیں رہتی نا، استعمال کے قابل نہیں رہتا. اسی طرح فرمایا کہ دل بھی ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، ایک گناہ انسان کرتا ہے تو اس پر نشان آ جاتا ہے سیاہ رنگ کا. قرآن حکیم بھی کہتا کلا بل رانا علی قلوبہم، نہیں بلکہ ان کے دلوں کے اوپر زنگ آ گیا ہے. چنانچہ ایک کالا اسپاٹ پڑتا ہے، پھر ایک، پھر دوسرا، تیسرا، اس طرح کرتے کرتے یہ پورا جو دل ہے نا، جس جو اصل میں تو انوارات کا جگ مقام تھا. آپ کوئی فانوس لگائیے، اس میں شیشہ اوپر ہوتا ہے، اندر اس کے ایک بتی ہوتی ہے. اگر وہ پورا جو شیشہ ہے وہ سیاہ کر دیا جائے، اس کے اوپر سیاہ رنگ کر دیا جائے، تو اندر کی روشنی باہر نہیں آتی. اسی طرح سے، بالکل اسی طرح سے یہ دل، اس کے اوپر گناہ کی وجہ سے جو سیاہ دھبے آتے ہیں، اس کے نتیجے میں پھر وہ آواز بھی نہیں آتی کہ کیا برائی ہے کیا اچھائی ہے. اس لیے اس دل کو پہلے صاف کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. کیسے صاف کیا جائے؟ صحابہ اکرام کے مجمع میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بیان فرمائی کہ دل پر زنگ آ جایا کرتا ہے، تو انہوں نے سوال کیا کہ ما جلاؤہا یا رسول اللہ، اس دل کو صاف کرنے کا، پالش کرنے کا، واپس اور زنگ اتارنے کا طریقہ کیا ہے؟ ہم انسان ہیں، گناہ تو ہوگا، گناہ سے بچ تو نہیں سکتے، ہم تو بنائے ہی ایسے گئے ہیں. انسان نسیان کا اور اسیان کا مرکب ہے. نسیان بھول چوک، اسیان گناہ غلطی، یہ تو ہوتی رہے گی، اس سے بھاگ نہیں سکتے، کہیں نہیں جا سکتے. جب تک زندہ ہے گناہ بھی ہوتے رہتے ہیں اور بھول چوک بھی ہو جاتی ہے. کبھی خواہش نفس سے مغلوب ہو کر انسان گناہ کرتا ہے، کبھی ظہور بھول چوک سے گناہ کرتا ہے. تب کیا کیا جائے؟ فرمایا کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن. اس دل کو صاف کرنے کا ذریعہ اور طریقہ یہ ہے کہ کثرت کے ساتھ موت کو یاد کیا کرو. کثرت ذکر الموت، موت کا ذکر کرو، موت کا تذکرہ کرو. آج دیکھیے جس کا حکم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ کثرت سے یاد رکھو اسے، آج کا ذکر ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں توبہ توبہ توبہ. گھر میں بات کیجیے تو خواتین کہتی ہیں کہ کیسی بات ہو رہی ہے، موت کا ذکر کیا جا رہا ہے. حالانکہ مسلمانوں کی معاشرت میں موت کا تذکرہ بار بار ہونا چاہیے، بار بار ہونا چاہیے. انسان روزانہ سونے سے پہلے یہ سوچے کہ میں مر گیا، اگر آج سو کر صبح نہ اٹھوں تو کیا ہوگا. اور اگر یہ موت کا تذکرہ اسے وحشت سے دو چار نہ کرے تو اس کا مطلب زندگی اچھی گزر رہی ہے. یہ وہ کمپاس ہے جو بتا رہا ہے کہ آپ صحیح راستے پر ہیں یا نہیں. ہر ایک کے لیے ہمارے لیے اہتمام ہے. اگر موت کا تذکرہ ہمیں پریشان نہیں کرتا اور موت کا یاد آنا، موت کا یاد کرنا ہمیں وحشت سے شکار نہیں کرتا، بلکہ یہ خیال کرتا ہے کہ ہاں اب تو آگے بہترین منزلیں ہیں جن کی طرف میں جا رہا ہوں. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ جب جاکنی کا عالم آیا اور موت کی سختیاں تھیں، اور ہر ایک پر آیا کرتی ہیں موت کی سختی، بہرحال کچھ نہ کچھ ہر ایک پر، نیک و بد سب پر آتی ہیں، تو ان کی زوجہ محترمہ وہ دیکھ رہی تھی کہ کیا کیفیت ہے اور یہ پریشانی میں ہے، مگر ان کی زبان پر الفاظ کیا تھے. تاریخ نے اسے یاد کر لیا اور لکھ لیا ہماری اور آپ کی نصیحت کے لیے. حضرت بلال ایک شعر پڑھ رہے تھے، غدن الاقی الاحبا محمدا و حزبا، غدن الاقی الاحبا محمدا و حزبا. بس یہ آنکھ جلد بند ہو جائے تاکہ کل کو جب میری آنکھ کھولے تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے ان کے صحابہ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ ملاقات کروں. یہ بات اور یہ یقین اسی کو ہو سکتا ہے جس کی زندگی اسی طریقے پر گزرے جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کی گزری. ہم بھی اگر اسی اسوے پر، اسی طریقے پر زندگی گزاریں گے تو ہمارے لیے بھی موت ایک خوشنما شے ہوگی، کوئی بھیانک خواب نہیں ہوگا کہ جس سے انسان دہشت کا شکار ہو جائے. یہ موت خوشنما تبھی بنے گی جب زندگی اچھی ہوگی. حدیث میں آتا ہے کما تحیون تموتون، جیسے زندگی گزارو گے ویسی موت آئے گی. کما تموتون تحشرون، اور جیسی موت آئے گی ویسا حشر ہوگا، جیسی موت آئے گی ویسا حشر ہوگا، ویسے اٹھائے جاؤ گے. تو نسخہ کیا ہے؟ کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے یہاں، کوئی ایسا شارٹ کٹ نہیں ہے کہ بس جو کچھ بھی ہیں دیکھیں گے قیامت میں اور جو ہے وہ آج جیسے تیسے گزارے کل کی کل دیکھی جائے گی. نہیں نہیں، بڑی خطرناک بات ہے، بڑی خطرناک بات ہے. آخرت ایسی شے نہیں ہے جس کے بارے میں انسان رسک لے سکے کہ کل کی کل دیکھیں گے. آخرت وہ شے ہے کہ جس کے بعد کوئی کل نہیں ہے. آخرت وہ شے ہے جس کے بعد پھر دارالامتحان اور دارالعمل کوئی نہیں ہے. اور قرآن حکیم یہ حسرتناک انجام سامنے رکھتا ہے لوگوں کا، بتاتا ہے کہ اس روز لوگ کہیں گے کہ اپنے بدلے میں اپنے بیٹے کو فدیے میں دے دے، بنی ہی وہ صاحبتی ہی وہ بنی ہی، اپنے بیٹے کو، اپنی بیوی کو فدیے میں دے دے، اسی طرح سے اپنے اور عزیز اقارب کو دے دے، ثم ینجی، بس پھر یہ بچا لیا جائے، اس کو وہاں سے بچا دیا جائے، جہنم کی آگ سے بچا دیا جائے. انہوں نے فرمایا کلا، ایسا نہیں ہوگا. پھر اسی طرح سے وہ کہے گا کہ ایک لمحہ واپس مل جائے دنیا میں جانے کے لیے، ترقتو، جو میں چھوڑ آیا ہوں پیچھے، تاکہ فعملو، میں وہاں جا کر عمل کروں. کہا جائے گا ہرگز نہیں، انہا کلمت ہوا قائلہا، بس یہ ایک بات ہے جو زبان سے کہتا کرنے والا نہیں، اسے آزمایا جا چکا، پھر سے کیوں آزمایا جائے اسے. وہاں تو انجام ہوگا، وہ تو امتحان کے بعد نتیجے کا دن ہوگا. اس لیے اس دنیا کو ایسے گزارنا ہے، اس طریقے پر گزارنا ہے کہ آخرت اچھی ہو سکے، اور یہاں کوئی رسک نہیں لینا. جس بارے میں کوئی رسک نہیں لینا وہ آخرت ہے. بقیہ ساری چیزیں دنیا میں अच्छी बुरी सब बराबर हो जाएगी, जैसे यहाँ मौत की हिचकी आएगी सब कुछ बराबर हो जाएगा। वहां जाकर मालूम होगा कि वो जो जिस शय के लिए भेजे गए थे, आखिरत की तैयारी के लिए भेजे गए थे, वो कर कर आए हैं या नहीं आए। चुनाचे हमें अपने आप को जमा करना है सबसे पहले इस काम पर कि हम अपने दिल को, दिल के ऊपर आए हुए जंग को उतार सकें और उसके बाद फिर उस आवाज को सुन सके ताकि मुत्तकी होकर उस रास्ते पर चल सके और जिसके आखिर पर, जिसके अख्ताम पर जन्नत वाकई हुई। ये है रोड मैप, ये है पूरा रास्ता, ये है पूरा प्लान जिस पर चलना बहुत आसान बात है। कितने बड़े बड़े नक्शे इंसान बनाता है, बड़े कॉम्प्लेक्स किस्म के नक्शे बनाता है, उस पर भी अमल पैरा होता है, कामयाब भी होता है, दुनिया में करता है सब कुछ। ये आखिरत का इतना सीधा सादा सा रास्ता, इतना आसान फार्मूला, इतना आसान तरीका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता दिया और नौ इंसानी की जितनी तारीख है ना उसका सबक यही रहा है, तमाम अंबिया की दावत का खुलासा ये रहा है। बस इस तरह जिंदगी गुजारनी है। क्या करना है? सबसे पहले अपने दिल को साफ करने की मेहनत करनी है और उसके लिए दो चीजें हैं जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो तबीब रूह हैं, रूहानी अमराज के तबीब हैं, उन्होंने बता दिए। और वो इलाज क्या है? कसरत जिक्र मौत व तिलावत कुरान, कसरत के साथ मौत को याद करना है। और इसके लिए हमारे बाद सूफिया के यहाँ जो मराकबा मौत है ना, वो इसी शय का नाम है। वो क्या होता है कि आप इंसान अकबर का हदीस में आया फरमाया, मूतो कबलान तमूतो, मर जाओ इससे पहले कि तुम्हें मौत आए। मतलब क्या है इसका कि अपनी मौत से पहले अपने ऊपर मौत को तारी कर कर देखो। कुछ वक्त हो हमारे पास जिंदगी में, हर एक के लिए वक्त है, अपने बच्चों के लिए वक्त है, अपने कारोबार के लिए वक्त है, अपनी मुलाजमत के लिए वक्त है, अपने बीवी के लिए वक्त है, अपने रिश्तेदारों के, सबके लिए वक्त निकालते हैं, अपने जिस्म के लिए वक्त है, इसको भी संवारते हैं, बनाते हैं, मगर अपनी रूह के लिए और अपनी असल हयात जहां हमेशा हमेशा की जिंदगी गुजारनी है, अपनी कब्र जहां कोई और मदद करने वाला नहीं होगा, जहां कोई पूछने वाला नहीं होगा, सब छोड़कर चले जाएंगे, माल भी पीछे रह जाएगा, औलाद भी पीछे रह जाएगी, रिश्तेदार भी पीछे रह जाएंगे और मिट्टी के नीचे डालकर, मनो मिट्टी के नीचे डालकर चले जाएंगे। उस वक्त के लिए हमारे पास कोई वक्त नहीं है। उस वक्त काम ये वक्त आएगा जो आज हमने अपने लिए लगा दिया, यानी अपनी आखिरत के लिए लगा दिया। तो कुछ देर बैठकर सोचे मैं मर गया अब क्या होगा, सब साथ छोड़ गए, ये सारे मसाइल परेशानियां जिसमें हम दौड़े जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं किसी मशीन की तरह, जैसे कोई चाबी भरकर चला दे, इस तरह चले जा रहे हैं इस भागती हुई दुनिया में, इस दौड़ती हुई दुनिया में, इस खत्म होती हुई जिंदगी में, एक लम्हे के लिए मर कर देखें। जो मरते हैं ना वही जिंदा होते हैं, असल जो मरने को तैयार होते हैं वही जिंदा होते हैं। एक लम्हे को ये सोचकर देखें आज मौत वाकई हो गई, और इसको जरा मुस्तकिल कुछ अरसे तक करते रहें, रोजाना इशा की नमाज पढ़ने के बाद, फजर की नमाज पढ़ने के बाद, कोई नमाज दिन में कोई भी, सिर्फ 5 से 10 मिनट ये काम कर कर देखें, आंख बंद करके सोचें मैं मर गया और फिर मेरे साथ क्या हो रहा है, सब कुछ आग धरा का धरा रह गया, अब मेरे साथ क्या हो रहा है। और इससे इंशाल्लाह नज़ीज़ नेकियों की रग़बत हो जाएगी। अब इस रग़बत को इस्तेमाल करें दूसरे नुस्खे की जानिब, जो हदीस में आया ना, क्या फरमाया, दो काम बताए थे, कसरत ज़िक्र मौत व तिलावत कुरान। ये मौत की याद कसरत से ये इंसान के अंदर नेकी की तरफ रग़बत और इसी तरह से गुनाहों से बेरग़बती पैदा करेगी। फिर दूसरा काम करना आसान हो जाएगा, वह है कुरान यकीन खोलना, तिलावत कुरान। कुरान क्या है? ये शिफाउल माफिस सुदूर है, ये सफाई करेगा, साइकिल है, पॉलिश का सामान है। वो जो जो कहिए कि शीशे का कवर था जिसके ऊपर धब्बे आ गए थे, उसको साफ करेगा और अंदर से फिर आवाज भी आएगी और नूर भी फूटेगा। ये दिल असल में अल्लाह की याद का मरकज है, ये दिल असल में अल्लाह की मारिफत का मरकज है। यहां से फिर वो मारिफत रब्बानी इंसान को हासिल होते हैं। और उसके बाद जब ये काम करे, अब कुरान यकीन खोले, अब कुरान पढ़े इस नुक्ते नजर से कि ये कामयाबी का रास्ता बता रहा है, अब मुस्तकिल पढ़ता रहे। इसका पढ़ना बायसे सवाब भी है, बायसे हिदायत भी होगा इंशाल्लाह। और आगे की सोबतों में, आगे की मजलिसों में इंशाल्लाह इस पर बात करेंगे कि ये कुरान हकीम कैसे हिदायत बनता है। सिर्फ पढ़ लेना इसका, सिर्फ इस नुक्ते नजर से, जैसे आज हम पढ़ रहे हैं ना, जिस पर इकबाल ने भक्ति कसी और कहा कि पाया तश्तुरा कार्य जुजीनी अस यासी ने वो आसा बिमीरी। हम मुसलमानों ने इस कुरान के साथ ये ज्यादती की है कि इसे मुर्दों की किताब बना दिया, या तो जिंदे हुसूले सवाब के लिए पढ़ते हैं इसे, या मुर्दों के लिए ईसाले सवाब के लिए पढ़ा जाता है। दोनों काम दुरुस्त है, हुसूले सवाब भी होता है, ईसाले सवाब भी होता है, अपनी जगह दोनों बातें दुरुस्त, मगर ये असल जिंदों की किताब थी, हिदायत की किताब थी। अब इस नेकी चाहने वाले को, तकवा चाहने वाले को कैसे ये उंगली पकड़कर जन्नत तक पहुंचाती है, ये बात अगली बात है। अल्लाह करे कि हम यहाँ तक पहुंच जाए अपने तकवा के जरिए से, अपनी इस कही मौत को याद करने के जरिए से। अल्लाह तौफीक दे तो इंशाल्लाह आगे मजीद इस पर बात होगी, आज इसी पर इक्तफा करते हैं। आयत का तर्जुमा फिर से समाप्त फरमा लीजिए, फरमाया या अय्युहल लजीना आमनू, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, इत्तकुल्लाह, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो। कितना तकवा? हक का तुकाती, जितना हक है तकवा के उसे इख्तियार किया जाए। आयत के बकिया हिस्से पर انشاءاللہ آئندہ گفتگو کریں گے. اقول قول حاذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معصیتک ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک ومن الیقین ما تحون علینا مصائب الدنیا ومتعنا باسمائنا وقواتنا ما احییتنا. اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا. اللہم لا تسلط علینا من لا یخافک ولا یرحمنا. اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية. فصل اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین یا رب العالمین.